کل ہم نے پڑھا مولانا کہ ان جو ہے اس کے ساتھ مضارع کا صیغہ آنا چاہیے یعنی استقبال والا، لیکن کبھی کبھار عدول کیا جاتا ہے اس سے، کس کی طرف؟ ماضی کی طرف. کس وجہ سے؟ کہ آپ ایک غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارنا چاہتے ہیں؟ حاصل چیز کے درجے میں، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے. اور پھر آگے یہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں اتارا جاتا ہے، اس کی چار پانچ وجہیں آپ نے پڑھی. پہلی وجہ یہ کہ قوت اسباب کی وجہ سے، کہ اسباب بڑے قوی ہیں تو ہم نے قوت اسباب کی وجہ سے غیر حاصل ہی کو کس کے درجے میں اتار لیا. یا کبھی اس لیے کہ اس کا ہونا بڑا یقینی، جب ہونا ہے ہی اس نے تو ہم نے ابھی سے کس کے درجے میں اتار لیا، حاصل کے درجے میں اتار لیا. اور کبھی کبھار تفاعل کے لیے نیک فعلی کے طور پر مخاطب ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو ہم نے اس غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارا نیک فعلی کے طور پر، تاکہ مخاطب اس سے خوش ہو، اسے مسرت حاصل ہو. اور کبھی کبھار اظہار رغبت کے لیے کہ متکلم کیا کرنا چاہتا ہے، اپنی رغبت بتلانا چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بڑی مرغوب ہے، تو اس غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتار دیتا ہے. اور وجہ اس کی یہ کہ جب کسی چیز کی کہتے ہیں رغبت بڑھ جاتی ہے تو انسان کے ذہن پر ہر وقت وہ چیز سوار رہتی ہے، اس چیز کا تصور بڑھ جاتا ہے، تو بسا اوقات اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ چیز گویا کہ مجھے حاصل ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وعلیہ کے ذریعے مصنف نے بتلایا، اور اسی پر یعنی یہ استعمال ماضی کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. کس لیے؟ اظہار رغبت. اسی پر مبنی ہے یہ اللہ کا قول بھی، ان ارادنا تحسنا، تو یہاں پر بھی ان یریدنا ہونا چاہیے، لیکن عدول کیا گیا کس کی طرف؟ ماضی کی طرف. یہ اس وجہ سے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو پاک دامنی ہے یہ بڑی مرغوب ہے، بڑی مرغوب ہے. اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ الگ انداز مصنف نے کیوں اپنایا، کیوں اس طرح بات کو ذکر کیا؟ تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ بھئی اصل میں ماقبل میں جو تھا وہ کلام انسانی کلام تھا، اور ماں بعد کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رغبت سے منزہ ہیں، پاک ہیں. بھئی نیز انداز اس لیے بدلا کہ پہلے تھا اظہار رغبت کی وجہ سے انسان ایک شخص کسی چیز کا تصور کرتا ہے، بار بار اس کا خیال کرتا ہے، اور یہ بات اللہ کے حق میں صحیح نہیں کہ کیا اللہ کہ ایک چیز تصور کریں اور خیال کریں، اللہ اس سے منزہ ہے. تو مراد یہاں کامل رضا بتلانا مقصود ہے، اللہ بتلا رہے ہیں کہ میری کامل رضا کس کے اندر ہے؟ پاک دامنی کے اندر ہے. اس کے بعد پھر اشکال ہوا کہ یہاں سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے گویا کہ ان باندیوں کو مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں، یعنی اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی تو پھر ان کو مجبور کر سکتے ہیں. تو شرط ہے تو مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ پاک دامنی کا ارادہ ہے تو عدم اکراہ ہے، ان کو مجبور نہ کرو. پاک دامنی کا ارادہ ہو تو مجبور، اور جب شرط منتفی تو مشروط بھی منتفی ہو، کہ اگر پاک دامنی کا ارادہ نہ ہو تو پھر مجبور کر سکتے، اکراہ کر سکتے. تو جواب دیا تھا مولانا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مفہوم مخالف آپ لے رہے ہیں، مفہوم مخالف کے ذریعے واقعی یہ بات ظاہر ہوتی ہے یہاں سے کہ جب ارادہ تحسن نہ ہو تو پھر اکراہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن کہتے ہیں وہ لوگ جو قائلین ہیں مفہوم مخالف کی، وہ بھی مفہوم مخالف اس وقت لیا کرتے ہیں جبکہ شرط کا کوئی اور فائدہ نہ ہو. شرط کا اور کوئی فائدہ، شرط حکم سے خارج کرنے کے لیے ہے، حکم سے خارج کرتی ہے اس چیز کو جس کے اندر شرط نہ ہو. شرط کیا تھی مولانا؟ شرط تھی اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں. حکم کیا تھا؟ انہیں مجبور نہ کرو، مجبور نہ کرو. تو شرط یہ بتلانے کے لیے آئی کہ جس کے اندر یہ شرط پائی جائے وہ حکم کے اندر داخل ہے، اور جس میں یہ شرط نہیں ہے وہ حکم سے خارج ہے. یہی بتلانے کے لیے آئی نا، شرط ہے تو یہ حکم میں داخل ہے آگے عدم اکراہ میں، اور اگر شرط نہیں تو حکم سے خارج ہے. تو کہتے ہیں وہ بھی یہ لوگ جو مفہوم مخالف کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شرط کا جب کوئی اور فائدہ نہ ہو تب اس سے کیا مراد لیں گے ہم مفہوم، اور اگر اس کا کوئی اور فائدہ ہو تو پھر مفہوم مخالف نہیں مراد لیں گے. جیسے یہاں پر اس کا ممکن ہے، کہتے ہیں یہ فائدہ ہو مولانا کہ بھائی ممکن کے ساتھ تعبیر کیا، اس لیے کہ کلام الہی ہے مولانا، کوئی قطعی بات ہے کہ یہی مقصد ہے کلام الہی کے اندر؟ قطعی نہیں ہے مولانا، قطعی بات آپ ایک توجیہ بیان کر رہے ہیں تو یہ قطعی نہیں ہے کلام الہی سے کہ اللہ نے اس سے اسی چیز کا ارادہ کیا. کہتے ہیں ہاں ممکن ہے کہ اس سے ارادہ کیا گیا ہو، کس چیز کا؟ مبالغے کا ارادہ کیا گیا ہو، تو یہ ایک زائد فائدہ ہوا. اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب یہ اتنی لونڈیاں اور باندیاں خصیص ذات جن کا میلان بھی ہے کس کی طرف؟ زنا کی طرف، جب یہ پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہیں تو ان کا آقا جو ان سے اعلی ہے اس کو بطریق اولا کس چیز کو پسند کرنا چاہیے؟ پاک دامنی کو پسند کرنا چاہیے. یہ اسی طرح ہے مولانا، یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے مولانا کہ استاد کے سامنے اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ بے ادبی ہے. تو کیا مانا؟ مطلب سامنے نہیں ہے، بعد میں کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں، بعد میں بھی بے ادبی ہے لیکن استاد کے سامنے کیا ہے؟ ہاں مبالغہ بتلانا بطریق اولا یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. یہ اسی انداز کا کلام ہے. دوسرا جواب یہ بتلایا تھا کہ بھائی جو مفہوم ہو رہا ہے مفہوم مخالف وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، اور اس کے مقابلے میں اجماع ہے، اور اجماع ایک قطعی دلیل ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ظاہر کیا ہو جائے گا؟ مدفوع ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا. اور تیسرا جواب بھی میں نے ایک بتلایا تھا کہ یہاں واقعے کے مطابق جو ہے شرط کو ذکر کیا گیا، اس لیے کہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مجبور کرتے تھے اپنی باندیوں کو کس چیز پر؟ زنا پر. تو ان کو کہا گیا بھائی کہ تمہاری باندیاں جب اس کو نہیں چاہتی تو تم انہیں کیوں مجبور کرتے ہو؟ اور وجہ یہ بھی ہے مولانا کہ مجبور کرنا وہیں پر آئے گا جب دوسرا اس کام کو نہ چاہتا ہو، اگر چاہتا ہو تو پھر تو وہاں پر اکراہ ہے. تو یہ واقعے کی وجہ کے مطابق ہونے کی وجہ سے قید کو ذکر. پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا مولانا علامہ سکاکی نے کہ کبھی کبھار بھائی ماضی کے ساتھ ان کے ساتھ ماضی کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ غیر حاضر کس لیے؟ تعریف کے لیے. یعنی ایک کام ایک فعل کی نسبت کرنا ایک کی طرف، اور مراد کس کو لینا؟ غیر کو مراد لینا. جیسے اللہ کا یہ قول ہے مولانا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. تحقیق اے پیغمبر آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور ان لوگوں کی ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. تو یہاں ان کے ساتھ اشرکتہ ذکر کیا گیا. علامہ سکاکی کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ کہ یہ ماضی مضارے سے عدول کیا گیا. کس کی جانب؟ ماضی کی طرف. کس لیے؟ تعریض کے لیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کی نسبت کر دی، اور شرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی صادر نہیں ہوا، کبھی بھی صادر نہیں ہوا. تو گویا علی سبیل الفرض ہم نے غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ حاصل کے درجے میں اتار دیا. کس لیے؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے ان لوگوں کی طرف جن سے شرک ہوا ہے کہ ان کے عمل کیا ہو چکے ہیں؟ ضائع ہو چکے ہیں شرک کی وجہ سے. اس پر علامہ خلخالی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ اس کے دو باتیں آپ نے کی، ایک تو تعریض ہے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے، کہتے ہیں یہ بات ہمیں قبول نہیں، بلکہ تعریض ہے ان کو بھی جنہوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان وہ سب بھی سب کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ بھئی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ماضی مضارع سے عدول کیا گیا ماضی کی طرف اس وجہ سے تعریض آئی, کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے تعریض نہیں آئی بلکہ مضارع ہی کو رہنے دیتے پھر بھی کیا تھی تعریض تھی, کیونکہ آپ نے ایک ایسے کام ایسے فعل کی نسبت کر دی ایسی ذات کی طرف جو اس سے ممکن ہی نہیں. جب اس سے ممکن ہی نہیں ہے تو معلوم ہو وہ مراد ہی نہیں ہے, بلکہ کون مراد ہیں؟ غیر مراد ہیں. تو یہ تعریض آ گئی اگرچہ مضارع ذکر کر دیا جائے. تو علامہ طفطرانی نے جواب دیا ان کی طرف سے بھائی کہ یہاں پر جو تعریض ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے شرک کیا ہے, اور وجہ یہ کہ تعریض کا مقصد ہے ڈانٹنا, اور ڈانٹنا اسی کو ہوگا جس سے غلطی ہوئی ہو, جس سے غلطی ہی نہ ہوئی ہو اس کو پہلے سے نہیں ڈانٹا. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ مضارع ہی کی ذکر کر دیتے پھر بھی کیا آ جاتی؟ تعریض آ جاتی. کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں, اس لیے کہ مضارع ذکر ہوتا تو کلام اپنی اصل پر ہوتا, اور کلام اپنی اصل پر ہونے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ نے لیکن جب یہاں عدول ہوا کس کی طرف؟ ماضی کی طرف عدول ہوا, اور اصل سے ہمیشہ عدول ہوتا ہے کسی نقطے کی وجہ سے, تو وہ نقطہ یہاں پر کیا ہوا؟ تعریض کی. تو اگر اصل پر رکھیں تو تعریض کا نقطہ نہیں, اور اصل سے عدول ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تعریض ہوگی. بہرحال جو کچھ بھی ہو یہ مقام مولانا خدشے سے خالی نہیں, اسی لیے مصنف نے بھی کیا کیا اس قول کی نسبت سکاکی کی طرف کر دی, اگرچہ ماقبل کا سارا کلام بھی کس کا چل رہا ہے؟ علامہ سکاکی ہی کا چل رہا ہے. اور اسی طرح تعریض کی ایک اور مثال ذکر کی کہ بھائی کہن سنانا فعل کی نسبت کرنا ایک کی طرف اور سنانا دوسرے کو, جیسے وما لی لا اعبد الذی فطرنی, یہ متکلم اپنی طرف نسبت کر رہا ہے لیکن اصل میں مراد کون ہے؟ مخاطب مراد ہیں. اور کیا دلیل ہے بھائی کہ یہاں تعریض ہے اور مخاطب کو سنانا مقصود ہے؟ کہتے ہیں اسی آیت کے آخر میں دیکھو وہ الیہ ترجعون, انہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگر تعریض نہ ہوتی تو کلام تقاضا کر رہا تھا کس قسم کا؟ کیا آنا چاہیے تھا؟ وہ الیہ ارجعو, کہ اسی کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا. اور کہتے ہیں اس کے حسن کی وجہ کیا ہے, یہاں یہ تعریض کیوں کی گئی؟ کہتے ہیں یہاں تعریض بڑی پسندیدہ ہے مولانا, اس لیے کہ مخاطبین جو ہیں وہ دشمن ہیں آپ کے, اور دشمن کو آپ حق سنانا چاہتے ہیں, اور حق ایسے طریقے پر سنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا غضب زیادہ نہ ہو. اور اس کا یہی طریقہ ہے مولانا کہ غلط کام کی نسبت ان کی طرف نہ کی جائے, بلکہ کس کی طرف کی جائے؟ اپنی طرف کی جائے. تو جب آپ ان کی صراحتاً نسبت غلط کام کی طرف نہیں کریں گے تو ان کا غصہ نہیں بڑھے گا, جب غصہ نہیں بڑھے گا تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے اور ان پر اثر انداز ہوگی, حق کو قبول کریں گے. تو گویا مخاطب یہ بتلاتا ہے کہ جو بات میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں. ان اور ایزا کی بات ختم ہوئی مولانا, اب مصنف آپ کو لو کے بارے میں بتلائیں گے. حروف شرط کی بات چل رہی ہے, اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا. تو یاد رکھیں کہ لو جو ہے تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے. آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ لو تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے. ایک شرطیت کا, یعنی ایک چیز کو معلق کر دیتا ہے دوسری چیز کے ساتھ, تعلیق کا فائدہ دیتا ہے. دوسرا تغییر الشرطیتی, تغییر الشرطی الی الزمن الماضی, وی اس شرط کو بدل دیتا ہے کس زمانے کی طرف؟ جیسے ان اور اذا ماضی کو بھی کس میں کر دیتے تھے بھائی؟ ان اشرکتا, ترجمہ ماضی کا کریں گے یا مستقبل کا کریں گے؟ تو ان نے دیکھو ماضی کو مستقبل میں بدل دیا, جبکہ لو اس کا برعکس ہے, وہ مستقبل کو بھی کس میں بدل دے گا؟ ماضی میں بدل دے گا. اور تیسرا فائدہ ہے لو کا امتناع, بھائی بتلائے گا لو, یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز ممتنع ہے منتفی ہے دوسری چیز کی وجہ سے. کتنے فائدے دیے لو نے؟ تین فائدے. اول شرطیت کا, یعنی شرطیت کیا مانا؟ تعلیق کا, ایک چیز کو معلق کر دیتا ہے دوسری چیز. دوسرا کیا فائدہ دیا؟ تغییر الشرط الی الزمن الماضی، شرط کو بدل دیا کس زمانے کی طرف؟ ماضی کے زمانے کی طرف بدل دیا. اور تیسرا فائدہ امتناع، کہ ایک چیز ممتنع ہے، منتفی ہے، کس وجہ سے؟ دوسری چیز کے منتفی ہونے کی وجہ سے. چنانچہ قدیم علماء نحو جتنے قدیم ہیں ائمہ، ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لو جو ہے وہ آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ امتناع اول کے. لو کس لیے آتا ہے؟ توجہ سے بیٹھنا بھائی. لو آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ امتناع
اول،
یعنی ثانی منتفی ہے، ثانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ اول نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لو جئتنی لاکرمتک، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرا کیا کرتا؟ اکرام کرتا. تو لو نے تین فائدے دیے مولانا. کیا فائدہ دیا؟ معلق کر دیا کس کو؟ اکرام کو. کس کے ساتھ؟ مجیئت کے ساتھ. دوسرا فائدہ کیا دیا؟ زمانہ ماضی میں، اگر تو آتا تو میں کرتا، یہ زمانہ ماضی ہے بس. اور تیسرا کیا فائدہ دیا؟ امتناع کا، کہ یہ اکرام جو ممتنع ہے، کیوں ممتنع ہے؟ یہ منتفی ہے، تیرا اکرام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ تیرا آنا
نہیں.
تو لو آتا ہے انتفاع، تو اول کون ہوا مولانا؟ لو جئتنی، اور ثانی کیا ہوا؟ اکرام کرنا. تو اول ہے آنا، ثانی ہے اکرام کرنا. اگر تو آتا تو میں کیا کرتا تیرا؟
اکرام
کرتا. تو دیکھو ثانی اکرام کرنا منتفی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اول
نہیں.
تو تیرا اکرام نہیں ہوا کیونکہ تو آیا نہیں ہے. تو قدیم علماء نحو ان کا گویا سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لو کس لیے آتا ہے؟ امتناع ثانی کے لیے. کس وجہ سے؟ امتناع اول کی وجہ سے. وجہ اس کی یہ کہتے ہیں اول سبب ہے، ثانی مسبب ہے. آنا سبب ہے اکرام کا، آنا تو جب سبب منتفی تو مسبب بھی منتفی ہوا. جب مسبب علت ہی نہیں ہے تو معلول بھی. ہاں اکرام کا سبب کیا تھا؟
آنا.
جب آنا ہی نہیں ہے تو اکرام بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ قدیم علماء نحو کا مسلک ہے مولانا. اس پر تمام علماء نحو، بڑے تمام ائمہ متفق ہیں مولانا، یہاں تک کہ چھٹی ساتویں صدی ہجری کا زمانہ آیا اور دنیا نحو کی عظیم شخصیت علامہ ابن حاجب پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر آ کر کئی بڑے بڑے جو مسلمہ اصول تھے بڑے ائمہ کے، ان کو آ کر انہوں نے توڑ دیا اور ان کو رد کر دیا مولانا. ان میں سے ایک یہ اصول تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا اور رد کر دیا. کہتے ہیں اے علماء نحو، آپ یہ کہتے ہیں کہ لو آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ امتناع، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے بھائی، آپ کی درست نہیں ہے. بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، لو آتا ہے امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے لیے. امتناع ثانی، اچھا. تو آئے علماء نحو، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اول سبب ہے، اور سبب کے منتفی ہونے سے کیا ہوا؟ مسبب بھی منتفی ہو گیا. کہتے ہیں بھائی یہ اس بات، سبب کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسبب بھی نہ ہو. سبب کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں، یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ مسبب بھی ہو سکتا ہے. مسبب کسی اور وجہ سے پایا جائے، اس کی کوئی اور دلیل، اس کی کوئی اور علت موجود ہو. مثلا آپ کیا کہتے ہیں، اگر سورج ہوتا تو روشنی ہوتی، اگر سورج ہوتا تو روشنی ہوتی، اگر سورج ہوتا تو روشنی ہوتی. تو کیا سورج جب نہیں ہوگا تو روشنی بھی نہیں ہوگی؟ جی ہو سکتی ہے روشنی یا نہیں ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی لائٹ ہے بھائی، بلب ہے، بجلی کی اور چراغ ہے وغیرہ، تو دیکھو سورج سبب ہے روشنی کا، لیکن سورج کے منتفی ہونے سے ضروری نہیں کہ مسبب بھی کیا ہو جائے، منتفی ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے اس مسبب کے اور بھی اسباب ہوں اور جن کی وجہ سے وہ کیا ہو، پایا جائے، وہ ان کی وجہ سے پایا جائے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں اے علماء نحو، آپ کی بات درست نہیں، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ لو آتا ہے امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے، یعنی امتناع ثانی یہ دلیل ہوتا ہے کس چیز کی؟ امتناع اول کی۔ کیا معنی؟ ثانی نہیں ہوگا تو یہ دلیل ہے اول کی، نہ کہ اول کا نہ ہونا دلیل ہے ثانی۔ بھئی سورج کا نہ ہونا یہ دلیل ہو سکتا ہے روشنی نہ ہونے کی؟ کیونکہ روشنی پھر بھی، لیکن روشنی کا نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج بھی
نہیں؟
کیونکہ جب روشنی کی نفی ہو گئی تو تمام روشنیوں کی، جو تمام اسباب کی نفی ہو گئی، اور ان اسباب میں ایک سبب کیا تھا؟ سورج کی بھی نفی ہو گئی۔ تو جب میں نے کہا روشنی نہیں ہے تو لازمی بات ہے مولانا نہ لائٹ ہے، نہ چراغ ہے، نہ موم بتی ہے، اور نہ ہی سورج ہے، تو سورج کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں بھائی اول کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کس چیز کی؟ ثانی، بلکہ ثانی کا نہ ہونا، مسبب کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ سبب نہیں ہے، سبب نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں ہے مولانا، اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے اس زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ اور معبود، لفسدتا، تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ تو دیکھیے مولانا، عدم فساد دلیل ہے کس چیز کی؟ عدم تعدد آلہا کی مولانا، کہ معبود زیادہ نہیں ہے، معبود ایک ہے صرف۔ تو یہ عدم فساد دلیل ہے کس چیز کی؟ تو ثانی دلیل ہے اول کی، نہ کہ اول دلیل ہے ثانی کی۔ بھائی اول ثانی کی دلیل نہیں، بلکہ ثانی دلیل ہے اول۔ دونوں مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو بھائی؟ ایک جو علماء قدیم، علماء نحو کا، اور ایک پھر کس کا؟ قدیم علماء نحو کیا فرماتے ہیں کہ لو آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ، یعنی ثانی اول کا منتفی ہونا دلیل ہوتا ہے کس چیز کی؟ ثانی کی۔ علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں نہیں، بلکہ لو کس لیے آتا ہے؟ امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے، یعنی ثانی کا منتفی ہونا دلیل ہوتا ہے کس چیز کی؟ اول کے منتفی ہونے کی۔ اور اس رائے کو تمام متاخرین نے پسند کیا مولانا، تمام علماء نحو علامہ ابن حاجب کے ساتھ ہو گئے بھائی واقعی آپ کی بات درست ہے، بھائی آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیے مولانا پڑھیے جی، وَلَوْ لِلشَّرْطِ، اور لَوْ جو ہے وہ مولانا شرط کے لیے آتا ہے، اَيْ لِتَعْلِيقِ حُصُولِ مَضْمُونِ الْجَزَائِ، یعنی معلق کرنے کے لیے جزا کے مضمون کے حصول کو۔ بھائی مضمون، مضمون جزا کس کو کہیں گے اور مضمون شرط کس کو کہیں گے؟ مضمون کلام کس کو کہتے ہیں مولانا؟ زید قائم مولانا، مسند کون؟ مسند، اور مسند الیہ کون؟ تو مضمون کلام، آپ سے کوئی پوچھے مضمون کلام کیا، بھائی مسند کا مصدر نکال لو، قائم کا مصدر کیا نکالیں گے؟ قیام۔ اس کو مضاف کر دو کس کی طرف؟ مسند الیہ کی طرف، قیام الزیدین۔ تو مضمون اس کلام کیا نکل آیا؟ قیام الزیدین۔ انت قائم، اس کا مضمون کلام کیا نکلے گا؟ قیام کا، آپ کا قیام۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو مضمون جزا کو کے حصول کو معلق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ مضمون شرط کے ساتھ، مضمون شرط کے ساتھ. فرضاً، بطور فرض کے، فرض کے فی الماضی زمانہ ماضی میں. یہ فرضاً، یہ متن نہیں ہے مولانا، یہ شرح ہے. شرح کے اندر علامہ طفتازانی نے فرضاً کا لفظ بڑھایا. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی ابھی علامہ طفتازانی نے کیا فرمایا، لتعلیق حصول مضمون الجزاء، مضمون جزاء کے حصول اس کو معلق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ مضمون شرط کے، مضمون شرط کے حصول. اور مضمون شرط اور مضمون جزا دونوں موجود ہیں یا دونوں منتفی ہیں؟ بھئی لو کس لیے آتا ہے؟ انتفاق منتفی کرنے کے لیے آتا ہے نا. اگر تو آیا ہوتا تو اکرام ہوتا، معلوم ہوا نہ تیرا آنا ہے اور نہ ہی تیرا اکرام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لو تعلیق کے لیے آ رہا ہے کہ مضمون جزا حاصل ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ معلق ہے؟ مضمون شرط کے حصول کے ساتھ. بھئی حصول تو یہاں ہے ہی نہیں، یہاں تو انتفاع ہے، تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں ہاں بھائی بطور فرض کے، بطور فرض کے. تو مولانا آپ آگے جو کلام آ رہا ہے، آگے کلام آ رہا ہے کہ شرط تو قطعی طور پر منتفی ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حصول شرط کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں تو باتیں آپس میں ضد ہیں، آپس میں تناقض آیا. مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حصول شرط ہے، اس کو معلق، اس کے ساتھ معلق کر رہے ہیں، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ حصول شرط ہے ہی نہیں، بلکہ شرط کیا ہے؟ منتفی ہے، کیونکہ لو آتا ہے انتفاع کے لیے. تو ایک طرف حصول ہے، ایک طرف انتفاع، یہ تناقض آ گیا. تو علامہ طفتازانی نے فرضاً کے لفظ کے ذریعے بتلا کہ یہ جو حصول شرط ہوتا ہے یہ بطور فرض کے ہوتا ہے، بطور فرض کے. فی الماضی زمانہ ماضی کے اندر مال قطعی بانتفاع الشرط، ساتھ قطعی ہونے کے، کس چیز کے قطعی ہونے کے؟ شرط کے منتفی، یعنی شرط کا منتفی ہونا قطعی ہوتا ہے. فیلزم انتفاع الجزاء، انتفاع الجزائی، تو لازم آتا ہے کیا؟ جزا کا بھی منتفی ہونا. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں لو جئتنی لاکرمتک، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرا کیا کرتا؟ اکرام کرتا. معلقاً للاکرام بالمجیء، اس حال میں کہ آپ معلق کرنے والے ہیں اکرام کو مجیئت کے ساتھ. مال قطعی بانتفاعی، ساتھ قطعی طور پر اس بات کے کہ شرط کیا ہے؟ منتفی ہے کہ آپ آئے نہیں. فیلزم انتفاع انتفاع الاکرامی، تو لازم آتا ہے مولانا کہ اکرام بھی منتفی ہے. فہی الامتناع الثانی، تو یہ لو کس لیے آیا؟ امتناع الثانی، بھائی ثانی کون ہے؟ عن الجزا، یعنی جزا ہے، تو امتناع الثانی ہے. کس وجہ سے؟ الامتناع الاولی، یعنی شرط بھائی، یعنی ان الجزاء منتفی، یعنی جزا جو ہے منتفی ہے بسبب انتفاع شرطی، شرط کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے. ھذا ھو المشہور بین الجمہور، یہ بات ہی مشہور ہے جمہور کے درمیان. واعترض علیہ ابن الحاجب، اعتراض کے اس پر علامہ ابن حاجب نے، بان الاول سبب، ان کے اول سبب ہے اور ثانی کیا ہے؟ مسبب ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ ثانی کا نہ ہونا، اول کا نہ ہونا دلیل ہے کس چیز کی؟ ثانی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات درست نہیں. وانتفاع السبب لا يدل على انتفاع المسبب، اور سبب کا انتفاع دلالت نہیں کرتا مسبب کے منتفی ہونے پر. لجواز یکون، کیونکہ ممکن ہے، یکون لشیء اسباب متعددۃ، کہ ایک شے کے کیا ہوں؟ بہت سے اسباب ہوں. بل الامر بالعکس، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. اور کیا ہے؟ یہ لو آتا ہے امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے. لان انتفاع المسبب، اس لیے کہ انتفاع مسبب یدل على انتفاع جميع اسبابه، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے سارے اسباب کیا ہیں؟ منتفی ہیں. جب سارے اسباب منتفی ہوئے تو اول میں ذکر کردہ سبب بھی کیا ہوا؟ منتفی ہو گیا. فہی الامتناع الاول الامتناع الثانی، تو یہ امتناع اول کے لیے آتا ہے بوجہ امتناع. الا ترا، کیا تو دیکھتا نہیں؟ ان قوله تعالی، اللہ کے اس قول کے اندر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتا ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو ان کا نظام خراب ہو جاتا۔ کہتے ہیں یہ جو کیا تو دیکھتا نہیں، یہ اللہ کا یہ قول انما سیقا، اس کو چلایا گیا ہے لیستدل، تاکہ استدلال کیا جائے مولانا بامتناع الفساد، کس چیز کے ساتھ؟ فساد کے امتناع کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے، کس چیز پر؟ علی امتناع تعدد آلہتن، کہ تعدد آلہہ بھی جب فساد دیکھتے، آپ تو دیکھتے ہیں فساد نہیں ہے دنیا کے اندر، عالم کے اندر جب فساد نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تعدد آلہہ بھی، تو ثانی کو دلیل بنایا اول کے لیے، دون العکس، اس کا عکس نہیں۔ واستحسن المتاخرون رأی ابن الحاجبی، اور پسند کیا متاخرین نے علامہ ابن حاجب کی رائے کو، حتی کادوا یجمعون، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اجماع کر لیں، علی انہا الامتناع الاول الامتناع الثانی، کہ لو جو ہے وہ امتناع اول کے لیے آتا ہے بوجہ امتناع ثانی کے، اما بھائی کیوں، اما لما ذکرہ، یا تو اس وجہ سے جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کی، انہوں نے کیا وجہ ذکر کی تھی؟
سبب کا نہ ہونا،
ہاں انہوں نے علامہ ابن حاجب نے کہا تھا سبب کا نہ ہونا، اس کے ساتھ لازم نہیں کہ مسبب بھی، ہاں مسبب کے نہ ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا سبب بھی سبب نہیں ہو، تو وہ اما لما ذکر، یا تو اس وجہ سے جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کی مولانا، و اما یا اس وجہ سے، لان الاول ملزوم، ان کے اول کیا ہے؟
ملزوم ہے،
و ثانی لازم، اور ثانی کیا ہے؟
لازم،
و انتفاع اللازم یوجب، اور ثانی لازم ہے، اور جب لازم منتفی ہے تو یوجب، یہ ثابت کر دیتا ہے، کیا ثابت کرتا ہے؟ انتفاع الملزومی، کہ ملزوم بھی من غیر عکس، اس کا عکس نہیں ہے، یعنی ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی، لجواز ان یکون اللازم عام، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لازم عام ہو، لازم کیا ہو بھائی؟ سورج کے ساتھ روشنی کیا ہے؟
لازم
ہے، تو جب روشنی کی نفی ہوگی، لازم کی نفی ہوگی، تو ملزوم سورج کی بھی کیا ہو جائے گی؟ لیکن ملزوم سورج جس کے ساتھ کیا لازم تھی؟
روشنی،
تو اس ملزوم کی نفی سے روشنی کی نفی ہونا
لازم
نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے روشنی کسی اور سبب سے، یہ تعبیر بدل دی مولانا، کیا کیا علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اول سبب ہے، ثانی کیا ہے؟ تعبیر بدل دی کہ اول ملزوم ہے، ثانی کیا ہے؟ تعبیر اس لیے بدلی کہ ہمیشہ اول سبب نہیں ہوتا، کبھی سبب ہوتا ہے اور کبھی سبب
نہیں،
مثلا ایک کلام آپ نے یہ کیا، لو کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوتا تو نہار، تو سورج کا طلوع ہونا سبب ہے کس چیز کا؟ دن کے ہونے کا سبب ہے، تو کبھی تو اول کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے، جیسے علامہ ابن حاجب، کبھی سبب نہیں ہوتا، مثلا آپ کہتے ہیں لو کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، اگر دن ہوتا تو سورج بھی کیا ہوتا؟ طلوع ہوتا، لیکن دن ہے نہیں لہذا سورج بھی، تو اب بتائیے مولانا اگر دن ہوتا تو سورج کیا ہوتا؟ تو دن یہ سبب ہے سورج کے لیے یا معاملہ برعکس ہے بھائی؟ معاملہ برعکس ہے، سورج کیا ہے؟ سبب ہے دن کے لیے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پہلا سبب ہی ہو ثانی مسبب ہو، بول کے کبھی کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے تعبیر کو علماء نے بدلا مولانا، اور کیا کہا کہ یوں کہو اول ملزوم ہے اور ثانی کیا ہے؟ لازم ہے، اور لازم جب منتفی ہوا تو ملزوم بھی منتفی ہو، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جمہور کا مسلک تھا، اور پھر اس کے بعد علامہ ابن حاجب کے قول پر تمام نحوی متحد ہوئے، تو آپ مولانا علامہ تفتازانی محاکمہ کر رہے ہیں، درمیان میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات صحیح نہیں، چنانچہ فیصلہ کرتے ہوئے علامہ ابن حاجب کے اعتراض کو رد کرتے ہیں کہ اے علامہ آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے بھائی، آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا اصل میں زیادہ، آپ زیادہ غور کرتے تو آپ بات کی تہ تک پہنچ جاتے۔ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے علامہ صاحب کے لو جو ہے دو طریقے ہیں اس کے استعمال کے، ایک طریقہ ہے استدلال کا اور ایک طریقہ ہے ترتیب خارجی کا۔ لو کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں، توجہ سے بھائی، لو کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک ہے استدلال کا اور ایک کون سا طریقہ ہے؟ ترتیب خارجی کا۔ ترتیب خارجی یہ دو طریقوں سے لو آتا ہے مولانا، اور یہ دونوں طریقے اہل لغت سے ثابت ہیں۔ کبھی وہ لو کے استدلال کے طریقے پر ذکر کرتے ہیں اور کبھی ترتیب خارجی کے طریقے پر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور دونوں ثابت ہیں اہل لغت سے، اہل زبان سے۔ لیکن آگے پھر ذکر کریں گے علامہ طفتازانی، ایک طریقے کو قرار دیں گے اہل لغت والا اور ایک طریقے کو قرار دیں گے کس کا؟ مناطقہ کا طریقہ۔ لیکن میں نے آپ کو بتلا دیا بھائی کہ دونوں طریقے ثابت ہیں کس سے؟ اہل، لیکن ایک کو مناطقہ کا طریقہ اس لیے قرار دیں گے کیونکہ مناطقہ اس سے زیادہ بحث کرتے ہیں، مناطقہ استدلالی طریقے سے زیادہ بحث کرتے ہیں، ایک چیز کو دلیل بناتے ہیں کس کے لیے؟ دوسری چیز کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ تو استدلالی طریقہ استعمال کن کا ہوا؟ مناطقہ کا، اور عام اہل لغت جو ہیں وہ زیادہ تر ترتیب خارجی والے طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ ترتیب تو اس ترتیب خارجی والے طریقوں کو کیا کہیں گے؟ اہل لغت کا ترتیب خارجی والا اہل لغت کا طریقہ ہے، اور استدلالی طریقہ کن کا ہے؟ مناطقہ کا۔ مناطقہ کا استدلالی طریقہ کیا ہے؟ استدلالی طریقہ یہ ہے مولانا کہ ایک چیز کو دلیل بنایا جائے۔ دو چیزیں ہیں مولانا، ایک معلوم ہے ایک مجہول ہے، معلوم کے ذریعے استدلال کیا جائے کس چیز پر؟ مجہول چیز پر۔ جیسے مولانا آپ کو دھواں نظر آیا، ایک دھواں ہے ایک آگ ہے، آپ کو نہیں پتا مولانا کہ نیچے آگ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دھوئیں سے آپ نے معلوم کے ذریعے استدلال کیا کس چیز پر؟ مجہول پر، کہ جب دھواں ہے تو یقیناً کیا موجود ہے؟ آگ موجود ہے۔ تو استدلالی طریقہ یہ ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے معلوم چیز کے ذریعے کس پر؟ تو دو چیزوں میں سے جو ذکر ہوں گی یقیناً ایک معلوم ہوگی اور ایک مجہول ہوگی، ایک مجہول ہوگی۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو ان کا نظام خراب ہو جاتا۔ اب دو چیزیں ہیں آپ کے پاس مولانا، ایک ہے معبود زیادہ ہیں یا معبود زیادہ، یہ مجہول چیز ہے مولانا، اور ایک معلوم ہے کہ زمین میں فساد نہیں۔ معبودوں کا زیادہ ہونا منتفی ہے، یہ مجہول ہے، اور فساد کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ بھئی آپ مشاہدہ نہیں کرتے بھئی دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے یا خراب چل رہا ہے؟ بھئی عالم کا وقت کے مطابق شب و روز ہو رہے ہیں مولانا، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر صحیح چل رہی ہے، تو معلوم وہ فساد نہیں، تو یہ چیز تو معلوم ہے۔ لیکن اور آلیہ ہیں، اور آلیہ بھی منتفی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس معلوم کے ذریعے استدلال کیا گیا کس چیز پر؟ مجہول پر، کہ جب یہ فساد نہیں ہے یہاں پر تو معلوم ہوا تعدد آلیہ بھی نہیں ہے۔ تو استدلالی طریقے میں یاد رکھو دو چیزوں میں سے، ایک معلوم ہوگی ایک مجہول، اور معلوم کے ذریعے استدلال کیا جائے گا کس چیز پر؟ مجہول چیز پر۔ اور دوسرا طریقہ ہے ترتیب خارجی کا۔ ترتیب خارجی یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں دونوں معلوم ہیں، اول بھی معلوم ہے اور ثانی بھی، لیکن ثانی کی علت نہیں معلوم، آپ صرف یہ بتلا دیتے ہیں لو کے ذریعے کہ اس ثانی کی علت اول ہے، اس ثانی کی علت کیا ہے؟ اول ہے۔ دو چیزیں ہیں دونوں پائی جا رہی ہیں مولانا، لو جئتنی لاکرمتک، عدم مجیت بھی معلوم، عدم اکرام بھی معلوم، آپ کو پتہ ہے آیا بھی نہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے اکرام بھی، لیکن یہ ثانی ہے، ثانی عدم اکرام، اس عدم اکرام کی علت نہیں معلوم تھی، تو اس کو ہم نے لو کے ذریعے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، عدم مجیئت ہے. کیا ہے؟ تو دیکھو ایک ترتیب خارجی ہے، ترتیب خارجی کے اندر دونوں چیزیں معلوم ہیں، البتہ ثانی کی علت معلوم نہیں. آپ نے لو کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ جو ثانی ہے اس کی علت کیا ہے، اول ہے. اول کیا ہے؟ لو جئتنی. ثانی کیا ہے؟ لا اکرامتک. تو عدم اکرام بھی معلوم، عدم مجیئت بھی معلوم، لیکن عدم اکرام کی کیا وجہ ہے، کیوں نے اکرام کیا؟ بتلا دیا لو کے ذریعے، لو جئتنی، اس لو نے بتلا دیا کہ اس کی علت کیا ہے، عدم مجیئت، نہ آنا ہے. تو مولانا ترتیب خارجی معلوم ہوئی، معلوم ہوا اول علت ہے، ثانی کیا ہے؟ معلول. اول سبب ہے، ثانی مسبب ہے، اور سبب مقدم ہوتا ہے کس پر؟ مسبب پر. تو ترتیب خارجی معلوم ہوئی کہ اول پہلے ہے اور ثانی بعد میں ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تو علامہ طبطازانی کہتے ہیں کہ اے علامہ ابن حاجب، آپ نے غور نہیں کیا دراصل کہ لو کے استعمال کے دو طریقے ہیں، کبھی یہ استدلالی طریقے پر آتا ہے جو مناطقہ کا طریقہ ہے، اور کبھی یہ ترتیب خارجی کے طریقے پر آتا ہے جو اہل لغت کا طریقہ ہے. اور آپ نے اس ترتیب خارجی والے طریقے کو یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی کون سا طریقہ ہے، مناطقہ والا طریقہ ہے، اور اس پر اعتراض کر دیا. آپ نے کیا سمجھا؟ ترتیب خارجی کس کا طریقہ ہے؟ وہی، حالانکہ یہ دوسرا طریقہ ہے بھائی، یہ اہل لغت والا طریقہ ہے. تو جب آپ یہ سمجھے تو یہ تو ویسا تھا نہیں، تو آپ نے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا، حالانکہ بات ایسی نہیں، یہ تو طریقہ ہی دوسرا ہے، اہل لغت والا طریقہ ہے. وہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں وہ کس کو لے کر کر رہے ہیں؟ مناطقہ کے طریقے کو لے کر. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک استدلالی طریقہ ہے، استدلالی طریقے کے اندر کیا ہوتا ہے، معلوم چیز کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کس چیز پر، یعنی یہ بتلایا جاتا ہے ثانی دلیل ہے کس چیز کی، اول کی. جبکہ ایک ترتیب خارجی والا طریقہ ہے، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کون دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے، بس یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اول سبب ہے کس کا، ثانی کا، بس صرف اتنا بتایا جاتا ہے، دلیل کے ساتھ استدلال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَآنَا أَقُولُ، اور میں یہ کہتا ہوں، دیکھا اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں علامہ طبطازانی، منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل، اس اعتراض کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، قلت تأمل ہے، غور و فکر کا کم ہونا ہے. لأنه ليس معنى قولهم، اس لیے کہ ان کے جو انہوں نے کیا کہا، جو ان کا قول تھا مولانا، کیا قول تھا، لو لا لو الامتناع الثانی، کہ ان کے اس قول کا معنی لو الامتناع الثانی الامتناع الاولی، کہ لو آتا ہے امتناع الثانی کے لیے، کس وجہ سے امتناع، اس قول کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہ یستدل بامتناع الاول على امتناع الثانی، کہ اول کا امتناع جو ہے اس کے ذریعے دلیل پکڑی جا رہی ہے کس پر، امتناع، یہ تو صرف ترتیب بیان ہو رہی ہے، یہاں استدلال کا تعلق صرف یہ بتلایا جا رہا ہے اول سبب ہے اور ثانی کیا ہے، مسبب ہے. حتی یرد علیہ، یہاں تک کہ وارد ہو اس پر، کیان انتفاع سببی اب المزوم لا یوجب انتفاع المسبب اب اللازمی، تاکہ اس پر وہ اعتراض جو آپ نے کیا تھا، آپ کیا اعتراض کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ بھئی اول کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ ثانی بھی نہ ہو. تو یہ تو مانا نا، آپ کہہ رہے ہیں اول کا نہ ہونا دلیل نہیں ہے، یہاں تو دلیل کی بات ہی بلکہ یہاں تو صرف ترتیب بتائی، یہاں تک اس پر یہ اعتراض وارد ہو کہ ان انتفاع السببی، کے سبب کا منتفی ہونا یا ملزوم کا منتفی ہونا، لا یوجب، یہ ثابت نہیں کرتا کیا، مسبب کے نہ ہونے کو یا لازم کے نہ ہونے کو. یعنی آپ کا اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا، بل معناہ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان حال الدلالتی، یہ اس بات پر دلالت کے لیے ہے کہ ان انتفاع الثانی فی الخارجی انما ہوا بسبب انتفاع الاولی، صرف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انتفاع ثانی خارج کے اندر کیوں ہے، بھئی خارج میں ثانی کیوں منتفی ہے، کہتے ہیں انما ہوا بسبب انتفاع الاولی، وہ کس وجہ سے ہے کہ اول اول منتفی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی؟ فمانا لو شاء اللہ لہداکم، تو مانا کیا، اس کلام کا مانا اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ہدایت دے دیتے، اس کا کیا مانا ہے؟ ان انتفاء الہدایت انما ہو بسبب انتفاء المشیت، کہ جو ہدایت منتفی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ انتفاء ہدایت، اس لیے منتفی ہے کہ اللہ نہیں چاہتے. یعنی انہا تستعمل للدلالتی، یعنی اس کو استعمال کیا گیا ہے اللہ کو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ علت کیا ہے مولانا، مضمون جزا منتفی ہے، یعنی ہدایت منتفی ہے، اس کی علت کیا ہے؟ عدم مشیت، عدم مشیت، ان علت انتفاع مضمون الجزاء فی الخارج، کہ خارج کے اندر مضمون جزا کے منتفی ہونے کی علت ہی انتفاع مضمون الشرط، کیا ہے مضمون شرط کا؟ منتفی ہونا ہے بھائی، کیونکہ شرط منتفی ہے. تو یعنی یہ بتلایا گیا کہ ہدایت کا پر ہونا یہ تمہارا یہ مسبب ہے، اور اللہ کی مشیت کیا ہے؟ سبب ہے، اور تمہارا ہدایت پر ہونا منتفی ہے کیونکہ اللہ کی مشیت مشیت منتفی نہیں. تو صرف علت بتلائی گئی کہ تم ہدایت پر کیوں نہیں ہو، اس کی علت کیا ہے؟ کہ اللہ کی مشیت، بس صرف یہ بتلایا. دلیل نہیں بنایا گیا کہ اول دلیل ہے ثانی، من غیر التفات، بغیر توجہ کے اس بات کی طرف کہ ان علت العلم بانتفاء الجزاء ما ہیا، کہ جزا کا منتفی ہونا جو معلوم ہے، جزا کا منتفی ہونا اس کی علت کیا ہے، اس کی کیا ہے، کیا ہے، یعنی مولانا ایک چیز کے علم کے ذریعے، ایک چیز کے انتفاع کا علم ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا رہا دوسری چیز کے انتفاع پر. انتفاع پر دیکھیے آگے پھر نظیر ایک اس کی ذکر کرتے ہیں، الا ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، انا قولہم، کس کا قول مولانا؟ عرب اہل لغت کا یہ قول مولانا لولا، یہ لولا یہاں ایک اور لا ہونا چاہیے مولانا، لولا ہے یہاں، لولا لامتناع الثانی، لولا کس لیے آتا ہے؟ امتناع الثانی کے لیے آتا ہے، لوجود الاول، وجود اول. بھئی آپ نے پڑھا ہے لولا کے بارے میں لغت کے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے لولا، لولا آتا ہے مولانا کس لیے آتا ہے؟ لامتناع الثانی لوجود الاول، اس کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ ثانی ممتنع ہے کس وجہ سے؟ اول کے وجود کی وجہ سے. لولا کس لیے آتا ہے؟ ثانی ممتنع ہے کس کی وجہ سے؟ اول کے. لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھائی، ایک مرتبہ ایک فیصلہ فرمایا ایک عورت کے رجم کرنے کا کہ زنا کی وجہ سے اس نے زنا کیا، اس کو رجم کر دیا جائے، اور اتفاق سے وہ حاملہ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اور بتلایا کہ یہ عورت جو ہے اس کا تو قصور ہے، اس کو تو رجم کیا جانا چاہیے، اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کا کیا قصور ہے کہ وہ بھی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا. مولانا صحابہ عجیب لوگ تھے مولانا، کہ اگر عمر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہی ہو گیا تھا، کہ اس کی عمر کی وجہ سے ایک جان کیا ہوتی، چلی جاتی. سمجھ میں آئے؟ اجی تو یہ عجیب لوگ مولانا، جو زمانہ دور ہو رہا ہے، گناہ وغیرہ مولانا بڑھتی جا رہے ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم جتنا دور ہو رہے ہیں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پرانے لوگ عجیب تھے بھائی، اور صحابہ تو حضور کے شاگرد تھے بھائی۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے بھائی، کتنا ظالم شخص تھا، لیکن وہ لوگ پھر بھی قرآن و حدیث کے کیسے زبردست عالم تھے۔ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف کے پاس ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر اس نے اپنا کوئی مسئلہ پیش کیا، یہ گورنر تھا، کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مسئلہ پورا کر دو۔ حجاج نے مولانا ٹال دیا اس کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بوڑھی عورت تھی بھائی، بڑا غصہ چڑھا اور کہنے لگی، کیا حجاج تو نے میرا کام نہیں کیا؟ اللہ تجھے اسی طرح نیست و نابود کر دے، اللہ تیرا نام اسی طرح دنیا سے مٹا دے اور ختم کر دے، جیسے قرآن کے پہلے 15 پاروں کے اندر کلہ کا لفظ اس کا نشان نہیں ملتا۔ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں جیسے کلہ کے لفظ کا نشان نہیں ملتا، اسی طرح اللہ تیرے بھی نشان کو کیا کر دے۔ پہلے 15 پاروں میں کلہ نہیں آتا بھائی۔ حجاج نے یہ بات سنی تو سر جھکا کر بیٹھ گیا بانا، چند لمحے سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر بوڑھی عورت کو کہنے لگا، اے بوڑھی عورت، تیری بات درست ہے، واقعی پہلی 15 پاروں میں کلہ کا لفظ نہیں آتا، اور اگر تیری بات غلط ہوتی تو آج میں تیری گردن یہاں پر اڑا دیتا۔ تو کیسے لوگ تھے مولانا، بوڑھی عورت کا علم دیکھو بھائی، کتنا غور تھا قرآن کے اندر کہ پہلے 15 پاروں کے اندر کلہ کا لفظ ہی، اور پھر حجاج کے علم کا اندازہ لگا، چند لمحوں کے اندر انہوں نے غور کر کے بتلا دیا کہ واقعی پہلے 15 پاروں کے اندر کلہ کا لفظ۔ تو لولا آتا ہے مولانا امتناع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے لیے۔ تو دیکھو ہلاکت عمر منتفی ہے، ثانی منتفی ہے، کس کی وجہ سے؟ اول کے وجود کی وجہ سے، وجود علی کی وجہ سے ہلاکت عمر کیا ہے؟ منتفی ہے۔ ثانی کی ثانی منتفی ہے، کس کی وجہ سے؟ اول کے وجود کی وجہ سے، کیونکہ لو نفی کے لیے آتا ہے نا۔ ابھی آپ نے پہلے اس سے پہلے کیا پڑھا، لو آتا ہے اول منتفی ثانی کے انتفاع کی وجہ سے، اور جب لو لا آیا مولانا، لا بھی آ گیا تو نفی پر نفی داخل ہوئی، اور نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا فائدہ دیتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں مولانا زید نہیں آیا، زید نہیں آئے گا، زید یہ کلام منفی ہے، اس پر ذرا نفی داخل کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے، کیا مانا؟ زید آئے گا، زید تو نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا۔ لولا الامتناع الثانی لوجود الاول، لولا آتا ہے امتناع الثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے، جیسے لولا علی لہلك عمر، معنی اس کا معنی یہ ہے کہ ان وجود علی سبب لعدم ہلاك عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضرت علی کا وجود جو ہے یہ سبب ہے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم ہلاکت کا۔ تو صرف خارج میں علت بتلائی گئی بھائی، آدم ہلاکت کا سبب بتلایا گیا، وہ کیا ہے؟ لا ان وجودہ دلیل علی ان عمر لم یہلک، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا گیا ہو، دلیل علی کے وجود سے دلیل پکڑی جا رہی ہو، کس پر بھائی؟ استدلالی طریقے میں کیا ہوتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے، اور ترتیب خارجی کے طریقے میں کیا ہوتا ہے، استدلالی طریقے میں کیا ہوتا ہے مولانا، ایک چیز معلوم ہوتی ہے اور ایک چیز، اور معلوم کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کس پر، اور ترتیب خارجی کے اندر دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، البتہ یہ نہیں پتا ہوتا ثانی کی علت، تو لو کے ذریعے اس کی کیا چیز بیان کی جاتی ہے، علت اور سبب۔ تو یہاں پر بھی ثانی عدم ہلاکت کی علت بتلائی گئی، یہاں پر استدلال نہیں کیا گیا۔ استدلال کیوں نہیں کیا گیا؟ کہتے ہیں استدلال ہوتا ہے معلوم چیز کے ذریعے، کس چیز کا، اور یہاں تو دونوں چیزیں معلوم ہیں، عدم ہلاکت عمر بھی معلوم ہے اور حضرت علی کا وجود بھی معلوم ہے، تو ایک معلوم سے دوسرے معلوم پر کبھی استدلال نہیں کیا، معلوم ہو یہ دلیل نہیں ہے۔ لا ان وجودہ دلیل علی ان عمر لم یہلک، یہ معنی اس نہیں ہے کہ ان کا حضرت علی کا وجود دلیل ہے کہ حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے، وَلِحَاذَا صَحَّ، اور اسی وجہ سے صحیح ہے، مثل قولنا، ہمارے اس قول کے مثل جو ہیں، لَوْ جِئْتَنِي لَأَكَرَمْتُكَ لَكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ، اگر تُو میرے پاس آتا تو میں تیرا کیا کرتا، اکرام کرتا، لَكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ، لیکن تُو نہیں آیا، تُو نہیں آیا، لیکن تُو نہیں آیا۔ تو یہاں ہمارا نا بتلایا گیا کہ خارج میں عدم اکرام کی علت کیا ہے، خارج میں عدم اکرام کی علت کیا ہے، عدم اکرام کیوں نہیں ہوا، عدم مجیت کی وجہ۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے، اہل عربیت کا یا اہل لغت، اہل منطق کا؟ یہ اہل لغت کا طریقہ ہے بھائی، اہل لغت کا۔ لَكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ بتلا رہا ہے کہ یہ اہل لغت کا طریقہ ہے، کیونکہ مناطقہ کیا کہتے ہیں مولانا، شرط ہے، دیکھئے لَوْ جِئْتَنِي، یہ لَوْ جِئْتَنِي شرط، لَأَقْرَمْتُكَ اس کی جزا۔ تو مناطقہ کہتے ہیں کہ رفع مقدم یہ مفید نتیجہ نہیں، مناطقہ کیا کہتے ہیں، انتفاع رفع مقدم، یعنی جو مقدم ہے، شرط ہے اور جزا ہے نا، کون مقدم ہے، شرط، تو شرط کو رفع کر دو تو یہ نتیجے کو مفید نہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل دی۔ مثلا لو جئتنی لاکرمتکا، مقدم کون ہے، جئتنی، اس سے ذرا رفع کرو، لیکنک لم تجئ، نفی کیا نہیں کی مجیت کی، جی نفی کر دی، اور مناطقہ کے نزدیک مجیئت کی، یعنی مقدم کو جب نفی کر دی جائے تو نتیجہ پھر نکل، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا مولانا، لیکن یہاں پر یہ فائدہ دے رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کس چیز کس طریقے پر ہے، اہل لغت کے طریقے پر ہے، اگر مناطقہ کے طریقے پر ہوتا تو پھر صحیح کیوں نہیں صحیح تھا، پھر کیوں فائدہ نہ دیتا، لیکن تو نہیں آیا، کیوں فائدہ نہ دیتا بھئی، کیا تھا، اگر تو نہیں آیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا اکرام بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے تو نہ آیا ہو پھر بھی تیرا کیا ہو، اکرام ہو، ہو سکتا ہے سورج نہیں نکلا پھر بھی کیا موجود ہے، روشنی موجود ہے مولانا۔ تو مقدم کی نفی سے ثانی کی نفی ضروری نہیں، کیونکہ ثانی کا وجود کسی اور سبب سے بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا مناطقہ کے نزدیک اگر ثانی کی اول کی نفی کر دیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اہل لغت کے طریقے پر اگر ثانی اول کی کیا کر دیں، نفی کر دیں، اس کو رفع کر دیں، اس کی نقیض لے آئیں، تو کیا آتا ہے، فائدہ پھر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے صحیح ہے ہمارا اس قسم کے قول جو ہے، لَوْ جِئْتَنِي لَأَكَرَمْتُكَ لَكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ، اعنی عدم الاکرام بسبب عدم المجیئی، یعنی عدم اکرام کیا ہے، سبب ہے عدم مجیئ کا خارج کے اندر۔ قال الحماسی، حماسی شاعر کہتا ہے مولانا، حماسہ کتاب آپ اگلے سال پڑھیں گے مولانا، حماسہ یا حماسہ، حماسہ اس کے اندر، حماسہ کہتے ہیں جنگ و جدل کو، سختی اور شدت کو۔ اس کتاب کے اندر بھی ابو تمام نے عرب کے بڑے بڑے مشہور شعراء کے کلام کو جمع کیا ہے، اور صرف وہ اشعار جمع کیے ہیں جو جنگ و جدل سے متعلق ہیں۔ تو حماسہ کہتے ہیں جنگ و جدل کو، تو اس کے اندر جو اشعار آئے جن شعراء کے، کو کیا کہتے ہیں، حماسی بھئی، کیا کہتے ہیں، نسبت ہے، جیسے لاہور میں ہو جو، اس کو کیا کہتے ہیں، لاہوری، تو اس کے اندر جن کے اشعار ہیں ان کو حماسی کہتے ہیں، حماسے والے، یعنی وہ شاعر جو جنگ و جدل والے اشعار کہنے والے ہیں، جوشیلے اشعار کہنے والے ہیں، بھڑکانے والے ہیں، مشتعل کرنے والے ہیں۔ تو ایک حماسی شاعر کہتا ہے، جب حماسی کا لفظ آئے مطلب ہے حماسہ کتاب میں جتنے شاعروں کا کلام جمع ہے ان میں سے کوئی ایک شاعر مراد ہے۔ قال الحماسی، جیسے ایک حماسی شاعر کہتا ہے، وَلَوْ تَعْرَضُوا حَافِرٍ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے، برق رفتار ہے، ہواؤں کے سے باتیں کرتا ہے، بجلی کی کڑک کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ کہتا ہے ولا اتارا ذو حافرین، اگر اڑتے کھوروں والے، حافر کس کو کہتے ہیں؟ کھور، گھوڑے وغیرہ، اگر کھور والے اڑتے قبلہ، اس سے پہلے، لطارت، تو میرا گھوڑا بھی اڑتا، ولکنہ لم یطر، لیکن کھوروں والے اڑتے نہیں، لیکن کھوروں والے۔ تو دیکھو دو چیزیں ہیں، کون سی دو چیزیں ہیں؟ کھوروں والے اول کیا ہے؟ کھوروں والے گھوڑوں کا نہ اڑنا، انتفاع نفی لے کر آنا، لو آ رہا ہے، کھوروں والے گھوڑوں کا نہ اڑنا، یہ معلوم ہے یا مجھول ہے؟ آپ کو پہلے سے پتا ہے بھائی کہ کھور والے گھوڑے اڑتے
نہیں،
یعنی کھور والے جانور اڑتے نہیں۔ دوسری بات مولانا، کیا شاعر کا گھوڑا بھی نہیں اڑا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اڑا ہو،
نہیں،
قطعی بات ہے، تو یہ بھی آپ کو معلوم، تو دونوں چیزیں معلوم ہیں۔ تو جب دونوں چیزیں معلوم ہیں اور پھر آگے کیا کیا جا رہا ہے مولانا، کس کو رفع کیا جا رہا ہے؟
اول کو،
اول کی نقیز لیا ہے، اول کو رفع کر دیا، اور اس کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے۔ کیا بتلایا جا رہا ہے بھائی؟ کہ سبب بتلایا جا رہا ہے، میرے گھوڑے کے نہ اڑنے کا سبب یہ ہے کہ کھر والے اڑتے نہیں۔ تو اول بھی معلوم تھا کھر والے نہیں اڑتے، ثانی بھی معلوم تھا شاعر کا گھوڑا نہیں اڑا، لیکن اول ثانی کہ تیرا گھوڑا شاعر کا نہیں اڑا، اس کی علت معلوم نہیں تھی بھائی۔ تو تو کہتا ہے ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، تو تو کہتا ہے بجلی کی کڑک ہے، پھر یہ اڑا کیوں نہیں، اس کی علت کیا ہے؟ تو اس نے بتایا علت یہ ہے کہ وہ کھر والا ہے اور کھر والے اڑتے نہیں۔ یعنی ان عدم طیران تلک الفرس بسبب انه لم یطر ذو حافر، یعنی میرے اس گھوڑے کے نہ اڑنے کا سبب یہ ہے کہ اس کھر والے نہیں اڑے۔ وقال المعری، اور ابو العلا معری فرماتے ہیں، ولو دامت الدولات کانو کا غیرہم رعایا ولیکن ما لہم دوام۔ اچھا، دوسرا بھائی، دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں، شاعر کہتا ہے ولو دامت دولات، دولات یا دولات مولانا جمع ہے، دولتن یا دولتن دونوں طرح صحیح ہے، اور اگر دولت سے مراد حکومت، دولت کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کو، بادشاہت کو، اور مراد اہل بادشاہت ہیں، یعنی بادشاہ مراد ہیں، اگر بادشاہ باقی رہتے، کانو کا غیرہم، تو وہ بادشاہ بھی غیروں کی طرح ہوتے، اور غیر کیا ہے مولانا؟ رعایا ہیں، کیا ہیں؟ ولیکن ما لہم دوام، ولیکن ما لہن نہ دوام، لیکن ان دولات کے لیے دوام نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں اب جس کی تعریف کر رہا ہوں، میرا کسی کی شان میں، کسی کی مدہ میں اشعار کہے، کہتا ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ سب لوگ اس کے رعایا ہیں، سارے اس کے ماتحت ہیں، سارے اس کے ماتحت ہیں۔ اچھا، سارے ماتحت ہیں، تو بھئی جو گزشتہ بادشاہ ہیں وہ اس کے ماتحت کیوں نہیں؟ آپ تو کیا کہتے ہیں؟ سارے تو جو گزشتہ بادشاہ گزر گئے وہ کیوں نہیں ماتحت؟ علت معلوم نہیں تھی، اس نے علت بتلا دی کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ کو دوام نہیں، ایک آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ مر جاتا ہے ختم، تو چونکہ وہ ختم ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں ہی نہیں، اس لیے وہ میرے اس ممدوح کی رعایا نہیں، ورنہ اگر وہ بادشاہ زندہ ہوتے جو پہلے حکومتیں کرتے تھے، تو اب میرے ممدوح کے زمانے میں وہ بھی میرے ممدوح کی کیا ہوتے؟ رعایا ہوتے، کیونکہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ سب پر حکومت کرتا ہے۔ تو دیکھیے دو باتیں معلوم ہیں مولانا، دیکھیے لو دامت دولات، اگر حکومت یعنی بادشاہ باقی رہتے، یعنی بادشاہ باقی نہیں رہے، بادشاہ باقی، تو بادشاہوں کا ختم ہونا معلوم ہے یا مجھول ہے؟ معلوم ہے۔ اور کانو کا غیرہم رعایا، وہ بھی اس کے لیے کیا ہوتے؟ رعایا، اور وہ تو اس کے لیے رعایا نہیں، تو یہ بھی معلوم، ان بادشاہوں کا فنا ہو جانا بھی معلوم، اور اس کے لیے رعایا نہ ہونا بھی معلوم کہ وہ اس کی رعایا نہیں ہے، لیکن وجہ نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں ہے اس کی رعایا۔ تو علت بتلا دی مولانا، اور ولکن ما لہن دوامو، اس کے ذریعے اول کو کیا کر دیا، اول کی نقیز لے آئے مولانا، اور مناطقہ کے نزدیک اول کی نقیز لے آؤ تو اس سے نتیجے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک سبب کی نفی سے مسبب کی نفی لازم نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے مسبب کسی اور وجہ سے. وَأَمَّا الْمَنْتِقِيُّونَ، باقی مناطقہ جو ہیں، فَقَدْ جَعَلُوا اِن وَلَوْ عَدَاتَ اللُّزُومِ، انہوں نے ان اور لَوْ کو عَدَاتِ لُزُوم قرار دیا ہے. وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الْقِيَاسَاتِ، اور وہ ان عَدَاتِ لُزُوم کو استعمال کرتے ہیں کن کے اندر مولانا، اپنے قیاس کے اندر استعمال کرتے ہیں. لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالنَّتَائِج، تاکہ علم حاصل کریں، کس چیز کا، نتائج کا. فہی عندہم للدلالتی، تو یہ ادات لزوم ان کے نزدیک موضوع ہے، ان کو وضع کیا گیا ہے للدلالتی، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ علی ان العلم، وہی مولانا جو میں نے بات بیان کر دی ہے مناطقہ کی، وہی بات کیا بیان کر رہے ہیں، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ ان العلم بانتفاء الثانی علت للعلم بانتفاء الاول، کہ ثانی کا منتفی ہونا معلوم ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ علت ہے اول کے منتفی ہونے کے علم کی. یعنی ایک چیز یہ بھی معلوم، ایک چیز یہ بھی معلوم، لیکن اس ایک کے معلوم ہونے کا سبب کیا ہے، بھئی دو چیزیں ہیں نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آلہ تو آلہ کا نہ ہونا یہ بھی معلوم ہوا آپ کو، اور فساد کا نہ ہونا بھی، لیکن یہ اول کا آپ کو پتا کیسے چلا، یہ تو مجہول تھا، کس سے پتا چلا، فساد کے نہ ہونے سے، یہ معنی ہے. یعنی ایک کے معلوم ہونے کا سبب کیا ہے، دوسرا ہے. خارج میں علت کیا، اس کی بات نہیں ہے، آپ کو جو علم ہوا وہ کیوں ہوا، کہتے ہیں ایک کی وجہ سے کیا ہوا دوسرے کا، تو ایک کے علم کی علت ہے دوسرا، نہ کہ خارج کے اندر اس کی علت ہے، یہ معنی ہے. کہ ان العلم بانتفاء الثانی، کے ثانی کے انتفاء کا جو علم ہے اس کی علت کیا ہے، بانتفاء الاول، کیا ہے، اول کا منتفی ہونا ہے. ضرورت انتفاء الملزوم بانتفاء اللازمی، یہاں آپ کو عجیب فائدہ بتلائیں، عجیب نقطہ بتائیں مولانا، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا کام آئے گا. کتابوں کے اندر جہاں بھی بالضرورت اور بالضرورت کا لفظ آئے مولانا، اس کا معنی ہوتا ہے بالبداہت اور بالیقین کے. یہ آج نقطہ مولانا حضرت شیخ ترمذی نے ہمیں بتلایا تھا، بھئی یاد کر لو، کبھی کام آئے گا مختلف کتابوں میں. کتابوں میں بالضرورت کا لفظ آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، بالبداہت اور بالیقین. بالیقین یہ چیز بدیہی ہے، یہ چیز یقینی ہے، سمجھ میں آیا بھائی. ایک اور نقطہ آپ کو بڑا قیمتی نقطہ بتلائیں بھائی، آپ کے بڑا کام آئے گا، یاد رکھنا ہمیشہ. ہدایہ وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں بھائی، ہدایہ میں معنی کا لفظ آتا ہے اکثر جگہ، یاد رکھو یہ معنی کا لفظ، اس کا معنی ہے علت، اس کا کیا معنی ہے، علت. تو لفظ علت کے بجائے صاحب ہدایہ، صاحب قدوری وغیرہ، قدیم علماء معنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ علت کا لفظ فلاسفہ اور مناطقہ زیادہ استعمال کرتے تھے، چنانچہ ہمارے قدیم علماء نے اس لفظ کو ناپسند کیا، بھئی اس کو فلاسفہ بہت پسند کرتے ہیں، ہم نہیں اس کو استعمال کریں گے. اس کے بجائے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا، معنی کا لفظ استعمال کیا. سب سے پہلے پھر امام طحاوی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے آ کر اس لفظ کو استعمال کیا کہ بھئی ایک اتنا اچھا لفظ ہے، جب مناطے کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوا، ہم کیوں اس کو ترک کریں، ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر باقی علماء نے بھی آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہدایہ کے اندر کئی جگہ معنی کا لفظ آئے گا، اور اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ علت کا ترجمہ کریں گے. اصول شاشی کے اندر کئی جگہ اصول کی کتابوں میں معنی کا لفظ آئے گا, کیا ترجمہ کریں گے؟ علت کریں گے, قدی وغیرہ کے اندر. بھائی جی اب یہ آپ تجربہ کر لینا, دیکھنا وہاں معنی کتنا زبردست بن جاتا ہے. یہ بھی نقطہ حضرت شیخ ترمذی رحم اللہ نے بتلایا تھا, اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں بھائی, یہ آپ کو ملے گا نہیں. تو مولانا فہی عندہم, یہ اللہ ادات لزوم ان کے نزدیک موضوع, یہ لو جو ہے ان کے نزدیک موضوع ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ ثانی کا انتفاع جو معلوم ہے اس کی علت کیا ہے, کہ اول کا منتفی ہونے کا علم یہ علت ہے کس چیز کا؟ ثانی کے منتفی ہونے کے علم کی. ضرورت انتفاء الملزوم بانتفاء اللازمی, بوجہ بدیہی اور یقینی ہونے کے, کس چیز کے یقینی ہونے کے؟ انتفاء ملزوم سے انتفاء لازم کا ہونا یقینی ہے. جب روشنی نہیں ہے تو سورج کا نہ ہونا کیوں بھائی؟ یقینی ہے, لیکن سورج کا نہ ہونا اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ روشنی بھی نہ ہو. اس لیے مانا کہ بدیہی ہے انتفاء ملزوم سے انتفاء لازم, من غیر التفات الى ان علت انتفاء الجزائی فی الخارج ما ہی, بغیر اس بات کی طرف توجہ کیے کہ انتفاء جزا کی علت خارج میں کیا ہے. یعنی مناطقہ جو ہیں وہ خارج کے اندر علت نہیں بتلاتے, بلکہ علم کے اندر کیا بتلاتے ہیں؟ ایک علم علت ہے دوسرے کے علم کے لیے. خارج میں کیا چیز علت ہے اس کے لیے, یہ اس سے بحث نہیں کرتے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, اور اللہ کا قول, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ, اگر ہوتے ہیں زمین اور آسمان میں اور معبود اللہ کے علاوہ, لَفَسَدَتَا, تو یہ فاسد ہو جاتے دونوں. وَارِدٌ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ, اللہ کا یہ قول بھی اسی قاعدے مذکورہ پر وارد ہوا ہے, آیا ہے, یعنی مناطقہ کے طریقے. لَكِنَّ الْاِسْتِعْمَالَ عَلَى قَاعِدَةِ اللُّغَةِ هُوَ الشَّائِعُ الْمُسْتَفِيزُ, لیکن استعمال لغت کے قاعدے پر وہی زیادہ شائع ہے اور عام اور مشہور ہے. وَتَحْقِيقُ هَذَا الْبَحْثِ, اور تحقیق اس بحث کی, مَعْلَا مَا ذَكَرْنَا, بنا بر اس کے جو ہم نے ذکر کی, مِنْ أَسْرَارِ هَذَا الْفَنِّ, اس فن کے, کہتے ہیں مولانا یہ اس فن کے اسرار میں سے ہے, ہم نے کتنی عجیب بدیع تحقیقی بات آپ کو سنائی. مولانا شارح بھی خوش ہیں کہ یہ میری تحقیق ہے اور کسی نے اس سے پہلے ایسی تحقیق نہیں کی. وفی ھذا المقام مباحث اخرى شریفۃ, اور اس مقام پر اور مباحث بھی ہیں شریفۃ جو بڑے بلند ہیں. اوردناھا فی الشرح, آپ چونکہ تحقیق کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی, تو ہم نے اور مباحث کس میں ذکر کیے ہیں؟ اپنی شرح کے اندر ذکر کیے ہیں, تو آپ وہاں جا کر کیا کر سکتے ہیں؟ مطالعہ کر سکتے ہیں. ھذا ھو المرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.